نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات. رجب کے مہینے میں عموماً تین کام کیے جاتے ہیں. ایک تو 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے, پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے, رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے. تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کونڈے کرنا ہے, جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. رات کی عبادت, دن کا روزہ شب معراج کی نسبت سے, اور 22 رجب کو کونڈے کرنا امام جعفر کی نسبت سے. ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرا لیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو دیا ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا. قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا. عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ جب ایک مسلمان مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے. دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اتھارٹی انہی دو ہستیوں کی طرف سے ملنی چاہیے. ان کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں, ہاں وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو, کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو, کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹروڈیوس کرائے, کسی اور چیز کو رواج دے. اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں طرح طرح کی نئی باتیں شامل ہو جائیں جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی, اور دین کے نام پر بہت سا انتشار, اختلاف اور باہم عداوت جنم لے گی. یہ تین عبادات, رات کا جاگنا, دن کا روزہ, اور اس کے بعد 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا, یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی. 27 رجب کی رات جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی, اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے, سال میں بھی اختلاف ہے, اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی. اگر آپ کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی, اس کے بعد کبھی بھی ہر سال 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی. نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی 27 رجب کی رات کو کوئی شب بیداری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی. اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں روزے سے منع کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا, شعبان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں, یعنی رجب میں نہیں, اصل میں شعبان میں روزے رکھے جائیں گے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا. دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی, عزت افزائی کی جاتی، اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا. اور یہ وضاحت کنز العمال میں کی گئی ہے، صفحہ 49 جلد 8. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب داری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کونڈے دیے جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے، لہذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا. امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی، یا 83 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، 83 یا 80، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی. اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے ضمن میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے. اگرچہ اصلاً ہی کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں. اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے. اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہوں یا چاول ہوں یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہوں، نہیں. اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، وہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں، کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں، ہر زمانے، ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے. اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں. کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی یا پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا کئی لوگ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں، تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہوں؟ اس لیے جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئیں ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی. کونڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی. اور یہ امیر مینائی کا خاندان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس رسم کی تو ابتدا بھی عرب سے نہیں ہوئی یا جہاں اسلام کا اوریجن ہے وہاں سے نہیں آئی، تو اس کو اسلام یا دین کا حصہ یا نیکی یا عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کو بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرنا ہے، تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جب آپ کا دل چاہے اور جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ ضرورت سمجھیں وہاں آپ کر لیں، اور صرف چند مخصوص اشخاص کے لیے ہی نہیں، اس سے زیادہ کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح شب معراج، جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پہ جانے سے ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں آپ سے بات کروں گی. اگر کوئی شخص اس دن کو بہت اہمیت دینا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے عمل پر غور کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کے بارے میں بے شمار اختلافات ہیں، یعنی تاریخ یا مہینہ یا سال کے بارے میں یا اس کے اجزاء کے بارے میں تقریباً 36 اقوال ہیں. بعض کے خیال میں یہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض نے رمضان کا مہینہ قرار دیا، بعض نے ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض نے 1 سال 6 ماہ کہا، بعض نے 1 سال 5 ماہ کہا، کسی نے 1 سال 2 ماہ کہا، کسی نے 3 ماہ کہا، کسی نے 1 سال 4 ماہ کہا. یعنی بے شمار اقوال ہیں اس کے بارے میں. ایسا کیوں ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کی تاریخ بھی صحیح معلوم نہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں لوگوں کو تاریخوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. وہ تاریخیں صرف یاد رکھتے تھے حج کی یا رمضان کی، جس میں مخصوص عبادات کرنا ہوتی تھی. اس کے علاوہ کون کس دن فوت ہوا، کس دن پیدا ہوا، یہ چیزیں ان کے نزدیک کچھ بہت اہمیت کی حامل نہیں تھیں. یا کون سا واقعہ کس دن ہوا، وہ واقعے کو تو دیکھتے تھے، اس کی روح کو تو دیکھتے، لیکن اس کی تاریخ ان کے نزدیک ایک غیر اہم چیز تھی، کیونکہ ان کے ہاں دن منانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح دن منانا، اینیورسریز اور اسی طرح برسی اور ولادت کے دن، یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھی، یعنی اسلامی کلچر کا۔ بیسیکلی اسلام میں جو اہم دن ہیں جیسے عیدیں ہیں یا مہینے ہیں، رمضان اور حج کا مہینہ ہے، یا اسی طرح کچھ اور مہینوں کی فضیلت ہے جیسے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے یا ذوالحج کے ابتدائی عشرے کے روزوں کی فضیلت ہے یا شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے یا ہر مہینے تین دن ایام 20 کے روزے کی بات آئی ہے، یہ دن تو شریعت نے خود مقرر کر دیے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بعد کے دور میں پیدا ہوئیں، ان کو دین کا حصہ بنا لینا اور ان کے اوپر اس طرح پابندی سے عمل کرنا جیسے نماز کی پابندی کی جاتی ہے، تو یہ دین میں نئی روایات پیدا کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر ہم ایک مشہور روایت کے مطابق مان ہی لیں کہ یہ رات معراج کی رات ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ آپ نے بنیادی طور پر اچھے اور برے کام کرنے والوں کے انجام دیکھے۔ تو احادیث کی کتابوں میں معراج کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی، تاکہ اس سے ہم کچھ سبق لیں، کیونکہ وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور ان اعمال سے بچیں جن پر سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور وہ کام کریں جن پر جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کا لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ اس میں بنیادی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جانے کی بات ہے۔ احادیث کی کتابوں سے پھر مسجد اقصا سے آگے آسمانوں تک جانے کی بات ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں آیا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں۔ تو پھر سارے اگر ہم مانیں کہ معراج رجب میں تھی اور اس رات میں تھی، تو اصل چیز تو پھر وہ واقعہ ہے جو پیش آیا، اور پھر واقعہ میں بھی صرف واقعہ نہیں، اس کا مقصد کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ نے دیکھی، ہم کو بتائیں، ہم کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ النجم میں اس واقعے کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے کا اور وہاں پر سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا اشارہ ملتا ہے، اور اس کے بھی آخر میں جو بات فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ لقد رآ من آیات ربہ الکبرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا؟ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور آپ کو معراج کیوں کروائی گئی تھی؟ آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا؟ یہ سب منظر کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ آپ عین الیقین کچھ حقائق کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر واپس آ کر لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. اس کا ترجمہ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں. یعنی یہ پہلے ہی وضاحت کر دی گئی کہ آپ اپنی کوئی من گھڑت دل کی باتیں نہیں کرتے. وہ قرآن تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے. وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، یعنی فرشتہ، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم. پس اس نے خدا کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی پہنچایا، جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا. کہا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور دکھایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ بھی دکھایا تھا. کہاں سدرۃ المنتہا کے پاس، ولقد رآہ، اور البتہ تحقیق اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، ہو اس کو یعنی جبریل کو، کہاں نزلتن اخرى، ایک اور مرتبہ، کہاں اند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوی ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے جا رہی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. یقیناً اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی تھی. یہ تو ہے قرآن کا بیان، لیکن باقی تفصیلات کہ وہ نشانیاں کیا تھی، قرآن نے صرف کیا ذکر کیا کہ نشانیاں دیکھی، وہ نشانیاں کیا تھی وہ احادیث کی کتابوں میں ہیں. اب ان کے بارے میں تھوڑی سی روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور اس کی روشنی میں ہمیں معراج اور رجب کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج والی رات میں جبکہ بیت اللہ شریف سے آپ کو بلایا گیا، آپ کے پاس تین فرشتے آئے جبکہ آپ سو رہے تھے. ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہیں؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ سب سے اچھے ہیں. تو سب سے آخر والے نے کہا، بس پھر ان کو لے چلو. یعنی آپ اور لوگوں کے قریب سوئے ہوئے تھے، اسی لیے فرمایا کون ہے، پہچان کے پھر آپ کو لے چلے. اس رات میں صرف اتنا ہی ہوا، آپ نے انہیں دیکھا نہیں. دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھیں اور دل جاگ رہا تھا. تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے. اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا. سینہ گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا. یہ شق صدر کا واقعہ دوسری مرتبہ، وہ ایک مرتبہ بچپن میں بھی، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا. اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، پھر سینے کو سی دیا. اس دور میں تو یہ بات جب آپ نے بتائی تو لوگوں کے ایمان ہل گئے اور لوگوں کو سمجھنے بھی مشکل ہو گئی. اگر اس دور کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو عام انسانوں کے بھی سینے چیر کر ان کے دل نکال کر بدلیں گے، تو ان کے ایمان شاید متزلزل ہو جاتے اور کوئی یقین نہ کرتا. آج اگر انسان نے یہ مہارت حاصل کر لی ہے تو فرشتوں کے لیے یہ کام آخر کیوں مشکل ہے جو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک آتے جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو صحیح معنی میں برق رفتار تھا، منتہائے نظر پر ایک قدم رکھتا تھا. یعنی اس کا ایک قدم کہاں ہوتا تھا کہ جہاں نگاہ جا کے ٹکتی تھی، ایک یہاں اور ایک وہاں، یعنی اتنا تیز رفتار. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونے کے لیے کہا. آپ نے سوار ہونے کا جب ارادہ کیا تو وہ براق کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا. حضرت جبریل نے اس کے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور محترم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہوا. یہ سن کر براق ارق ارق اور پسینہ پسینہ ہو گیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب یہ مسلم کی تھی، اب یہ ترمذی کی ہے، لہٰذا یہ مختلف کتابوں کی روایات کا مجموعہ ہے. جہاں جہاں جو آئے گی روایت، اس کتاب کا نام بھی میں کوٹ کرتی جاؤں گی تاکہ کبھی آپ کو ریفرنس کے لیے دیکھنا ہو تو دیکھ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے، حضرت جبریل آپ کے رفیق اور ہم رکاب ہوئے. جب آپ منزل مقصود کی طرف تشریف لے چلے تو جاتے جاتے راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجوروں کے بہت درخت تھے. حضرت جبریل نے فرمایا آپ یہاں اتر کر دو رکعت نفل پڑھ لیجئے. آپ نے نماز پڑھی, حضرت جبریل نے فرمایا یہ مدینہ کی سرزمین ہے جہاں آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے. پھر آپ وہاں سے تشریف لے چلے تو ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی نماز پڑھیے. آپ نے پڑھ لی. انہوں نے بتایا کہ یہ مدین ہے جہاں نماز پڑھی گئی. پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا, وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ مسند بزار, طبرانی اور بحقی کی روایت ہے. پھر آپ کا گزر طور سینا پر ہوا, یہاں بھی آپ سے نماز پڑھوائی گئی. کہا یہاں وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی مختلف پیغمبروں کی جو جائے رسالت ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی ایک تاریخی سفر ہے زمین کا بھی, نہ یہ کہ صرف آسمان کا بلکہ زمین کا بھی. پھر آگے چلے, راستے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں ملاحظہ فرمائیں, جن میں سے بعض باتیں تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے عبرت اور نصیحت کے طور پر یہاں بیان کی جائیں گی. یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں مزید تو تفسیر ابن کثیر خود بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ادھر جبریل علیہ السلام لے چلے. آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ وہ کھیت کاٹتی ہے اور وہ فوراً بڑھ جاتا ہے, وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا. آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ خدا کے راستے کے مجاہدین ہیں, جہاد کرنے والے ہیں, جن کی نیکیاں 700 تک بڑھتی ہیں, اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں. اللہ بہترین رازق ہے. اس سے ملتی جلتی آیت آپ نے پڑھی ہے نا قرآن پاک میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. البقرہ 261. مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں ہو گئے, ہر بالی میں 100 دانے ہوں, اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, اور اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. تو بہترین صدقہ اور بہترین خرچ کرنے کی جگہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے. فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ, اور دین کے راستے میں نکلنا جس میں قلم سے جہاد, علم سے جہاد, قرآن سے جہاد, تلوار سے جہاد, ہر طرح کا جہاد شامل ہے. پھر آپ کا گزر اس قوم پر ہوا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا, ہر بار ٹھیک ہوتے اور کچلے جاتے, دم بھر کی مہلت انہیں نہ ملتی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جاتے تھے, یعنی نماز کو مصیبت سمجھتے تھے یا پھر پڑھتے ہی نہیں تھے. پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں, یعنی کپڑے چیتھڑے لٹک رہے ہیں, اور اونٹ کی طرح کانٹے دار جہنمی درخت چگ رہے ہیں. کون سا درخت ہے کانٹے دار؟ زقوم, جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ لوگ اپنے مال کی زکات نہ دینے والے ہیں, اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت ہے اور دوسرے میں خبیص سڑا بھسا گندا گوشت. یہ اس اچھے گوشت سے تو روک دیے گئے ہیں اور سڑے ہوئے بدبودار اور بدمزہ گوشت کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کس گناہ کے مرتکب؟ جواب ملا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے, اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر اوروں کے ہاں رات گزارتی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے کہ ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس آیت کو پڑھا لا تقعدوا بكل صراط توعدون, یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور راہ خدا سے روکنے کو نہ بیٹھا کرو. پھر آپ نے دیکھا ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہے جسے اٹھا نہیں سکتا, پھر بھی وہ اور بڑھا رہا ہے, ڈھیر اور جمع کر رہا ہے. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا, تاہم وہ اور حقوق چڑھاتا جا رہا ہے. یعنی اپنی پہلی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا اور سر لیتا جا رہا ہے اور امانتیں لے رہا ہے. پھر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں, ادھر کٹے ادھر درست ہوئے, یہی حال برابر جاری ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فتنے کے وائز اور خطیب ہیں. یعنی وائز اور خطیب جو ایسے خطبے دیتے تھے جس سے لوگوں میں فتنہ بھڑک اٹھے, آپس میں لوگ لڑ پڑے, جھگڑے ہوں, فساد ہوں, پھر دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے. پھر وہ لوٹتا جاتا ہے لیکن جا نہیں سکتا. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی بڑا بول بولتا تھا پھر اس پر نادم تو ہوتا تھا لیکن لوٹا نہیں سکتا تھا. یعنی بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑی بڑی باتیں بولنا اور پھر اس پہ شرمندگی ہوتی لیکن وہ بولی ہوئی بات واپس تو نہیں لی جا سکتی نا، اس کے لیے تو توبہ استغفار ہی کافی ہے. پھر آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں نہایت نفیس خوشگوار ٹھنڈی ہوا اور دل خوش کن معطر خوشبودار راحت و سکون کی مبارک صدایں سن کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ خدا مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے ریشم، موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی اب ان کو استعمال کرنے والے بھی ہوں. اسے خدا کی طرف سے جواب ملا، ہر ایک مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسول کو مانتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، میرے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو، وہ سب لوگ تجھ میں داخل ہوں گے. قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی ایمان لا کے نیک عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوں گے. سن، جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ مجھ سے محروم نہیں رہتا، جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں، جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اسے کفایت کرتا ہوں، یعنی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میں سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے. مومن نجات یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بہتر خالق ہے. یہ سن کر جنت نے کہا کہ اب میں خوش ہو گئی. پھر آپ ایک دوسری وادی میں پہنچے جہاں بہت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو تھی. آپ نے اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ خدایا مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے وہ دے، یعنی جس کو بھیجنے کا تو نے کہا ہے، میرے توق اور زنجیر، میرے شولے، میرا تھور اور میرا لہو پیپ، میرا عذاب سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے، میری گہرائی بہت زیادہ، میری آگ بہت، کچھ وہ دے جس کا مجھ سے وعدہ ہوا ہے، یعنی جن کے لیے سب کچھ بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر، خبیث، منکر اور بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے. یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی.